نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول تمہاری اپنی جانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بڑا شاق گزرتا ہے جو تم مشکل میں پڑتے ہو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ بہت حریص ہے تمہارے ساتھ بھلائی ہو، اس کا بہت حریص ہے اور مومنوں کے لیے بہت رؤوف الرحیم ہے. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس جو رسول ہم نے بھیجا ہے وہ تمہی میں سے ہے، تمہاری تکلیف ان کو بہت سخت گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پہ بہت شفیق اور مہربان ہیں. آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں جاننے کے لیے، وہ کون تھے، کیسے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، ان کی خیر خواہی ہمارے ساتھ کیسی تھی. یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو فرماتی ہیں آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اور قرآن کو ایک گھنٹے میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ ایک گھنٹے میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. جو چلتا پھرتا قرآن ہو ان کے بارے میں کیسے اتنے تھوڑے سے وقت میں بات کی جا سکتی ہے، جن کی گواہیاں خود اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارا رسول جو ہے اس میں بہترین اگزامپل ہے، وہ تمہارے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو رول ماڈل قرار دے دیا ان کی زندگی پھر کیسی ہوگی. اور ان کا رول ماڈل ہونا صرف یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے دین پھیلایا. اکثر ہمارے ہاں صرف یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاں ان کا احسان کیا ہے کہ انہوں نے دین کو پھیلایا، اسلام کی بڑی خدمت کی، ایک جنرل پرسیپشن. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جو اخلاق، کردار، ہر لحاظ سے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، جس شعبے میں بھی دیکھ لیں، انہوں نے ویسا کر کے دکھایا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ انسانیت کی پرواز کہاں تک ہو سکتی ہے، انسان کتنا بلندی تک جا سکتا ہے. اور سیرت نگاروں نے بڑی خدمت کی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، آپ کا غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا ضعیفوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ ایک باپ کے طور پہ کیسے تھے، شوہر کے طور پہ کیسے تھے، ایک عام مسلمان کے طور پہ کیسے تھے، ایک رسول کے طور پہ کیسے تھے، ایک جرنیل کے طور پہ کیسے تھے، قائد کے طور پہ کیسے، یعنی ہر شعبہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے محفوظ کیا. یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نام، آپ کے ہتھیاروں کے نام، آپ کی بکریوں تک کے نام محفوظ کر لیے، سبحان اللہ. اور افسوس آج اس بات کا ہے کہ لوگ دنیا جہان کے ہیروز کے بارے میں جانتے ہیں، فلاں وہ ہے، اس کی فلمیں اتنی آ گئیں، اس کے فلانے کے گانے اتنے آ گئے، وہ اس کی بیوی یہ ہے، اس کے بچے اتنے ہیں، فلاں کا یہ. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ویسے نہیں جانا جیسے کہ وہ ہیرو ہیں اور جیسے کہ ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. دونوں چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ واقعی جو دنیا میں رول ماڈل اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے یا ہیرو کہا جا سکتا ہے اس دنیا کا، بیسٹ مین آن ارتھ، جیسے کہ وہ جیسے انسان تھے ویسا نہ کبھی کوئی آیا اور نہ کبھی کوئی آئے گا، اس زمین پہ دوبارہ چلے گا نہیں ویسا انسان. بیسٹ ہیومن ان دس، جو اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے باوجود ہم دوسرے لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں جو تھوڑی ایکٹنگ کر کے، تھوڑا اچھل کود کے دکھا دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیروز ہیں. اصل ہیرو وہ ہے جس نے ریالٹی میں یہ دکھایا کہ کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم ڈوبے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ، لیکن کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے احسان کہہ کے نہیں فرمایا. نعمتوں کا ذکر ضرور آیا قرآن میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احسان ہے تمہارے اوپر، یعنی اس کو احسان سمجھو کہ انسانیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک احسان تھا اللہ تعالیٰ کا. اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، ان کی کیا احسانات تھے ہمارے اوپر، انہوں نے کیا کر کے دکھایا، وہ کس طرح رول ماڈل تھے ہمارے لیے. دیکھیں، کسی کو کاپی کرنا ہو، کسی کو رول ماڈل سمجھنا ہو تو جاننا تو ضروری ہے نا کہ وہ کیسے رول ماڈل تھے، کیسے وہ بنے رول ماڈل، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایگزامپل کیسے ہے. تو سرسری طور پہ تو ہم نے بہت سارے واقعات کئی سنے بھی، آپ نے بھی ہوں گے ادھر ادھر سے، لیکن کچھ واقعات کو آج ہم ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا، کیونکہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کی گواہی دے سکتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے کتنے بھی اچھے بن کے بیٹھ جائیں، لیکن جو ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا. ایک محاورہ بھی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. واقعی جو گھر کا گھر میں رہنے والا ہوتا ہے وہ بھیدی ہوتا ہے، وہ رازدان ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیا کسی کے گھر میں رہنے کے طریقے ہیں، گھر میں کیسا ہوتا ہے، کسی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا بیہیویئر، اس کا اخلاق گھر میں کیا ہے. اور ہماری اکثر ایک زندگی گھر کی ہوتی ہے اور ایک باہر کی ہوتی ہے، ایک گھر کا فیس ہوتا ہے اور ایک باہر کا فیس ہوتا ہے. جو ہمارے بچے ہمارے شوہر ہمارے بارے میں جانتے وہ باہر والے نہیں جانتے، ایسا ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ گھر والے کیا کہتے تھے. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، یہ کون تھے؟ حضرت زید جو تھے یہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے اپنے ننیال، 8 سال کے بچے تھے اس وقت. ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور زید کو لے گئے ساتھ، اور ایک بازار میں جا کے بیچ دیا. خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، حکیم بن حزام. انہوں نے جب خریدا تو اپنی پھپھی کو تحفے میں دے دیا. اس زمانے میں غلام خریدے بھی جاتے تھے، دیے بھی جاتے تھے تحفے میں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا. اس وقت حضرت زید کی عمر تقریباً 15 سال تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے باپ کو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پہ مکہ میں موجود ہیں. وہ کھوج لگاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا بیٹا اس طرح سے کھو گیا تھا اور وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ مہربانی کریں ہمیں بچہ واپس دے دیں، آپ ہم سے جتنا پیسے کا تقاضا کرتے ہیں ہم ادا کرنے کو تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیٹا تمہارا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، تمہیں قیمت دینے کی ضرورت نہیں، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پہ راضی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوا تو میں زبردستی اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابھی نوجوان تھے، تو وہ آئے. آپ نے پوچھا کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. اور وہ تو اتنے جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا تمہاری ماں تمہارے پیچھے رو رہی ہے، بیٹا ہم تمہیں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایسے. خیر، حضرت زید سنتے رہے، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا. وہ کہنے لگے تم آزادی کے اوپر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو، تم غلام رہنا چاہتے ہو. فرمایا ایسی غلامی کے اوپر تو ہزاروں آزادیاں قربان ہیں. یہ کیوں انہوں نے فرمایا؟ کیوں نہیں وہ جانا چاہتے تھے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ان کے باپ اور چچا ان کی منتیں کرتے رہے لیکن وہ نہیں گئے. فرمایا میں یہیں رہوں گا. انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے زیادہ یہ مطمئن ہے یہاں پہ تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر حرم میں یہ اعلان کیا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے. کون اس زمانے میں غلاموں کو بیٹا بناتا تھا؟ غلاموں کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور آپ کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ حضرت زید نے آزادی کے اوپر اس غلامی کو ترجیح دی تھی. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کو. دیکھیں جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں یا خادم وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو اکثر جا کے باہر شکایتیں کرتے ہیں اور باہر باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی یہ بات پتا ہوگی. اب حضرت انس جو تھے چھوٹے بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے گئی تھی کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ ان کی گواہی کیا ہے. 10 سال کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کے پاس رہا. ایک بار بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے مجلس کے ساتھیوں کی طرف اپنے پیر پھیلائے ہوں. جیسے ہم پیر کر کے کسی کی طرف یعنی ایسے بیٹھتے ہیں کہ پیر دوسرے کی طرف ہونا, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کسی کی طرف پھیلائے ہوں. نہ کبھی میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہو اور آپ نے اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لیا ہو. یعنی کوئی آپ سے ہینڈ شیک کر رہا ہو اور آپ اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لیں. آپ برابر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھتے تھے, یہاں تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ کھینچ لیتا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کے پاس سے جب تک وہ خود نہیں ہٹ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے رہتے تھے. میں نے جو کام بھی کیا, ٹھیک کیا یا خراب, کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا زید تم انس تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا. یعنی پورے 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے. یعنی خادم تو چھوڑے, ہم تو اپنے بچوں کو بھی یعنی ایسے ڈانٹ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا تھا. کبھی کوئی آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا تھا, کان میں بات کرنا چاہتا تھا, تو آپ اپنا سر اس کی طرف جھکا دیتے تھے اور اس آدمی کے سر ہٹانے سے پہلے اپنا سر نہیں ہٹاتے تھے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینرز تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی, کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی کسی عورت پہ, نہ کبھی غلام پہ, کسی پہ نہیں. جبکہ یہ باتیں تو بہت عام تھی اس زمانے میں ان لوگوں کے اندر, ان کے کلچر میں. اور بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج تھیں, ایک بیوی کو بھی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خوش رہے. ہر عورت کو اپنے خاوند سے بڑی شکایات ہوتی ہیں, اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ اخلاق تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیویوں میں انصاف فرمایا. کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک بیوی کو تو زیادہ کیا یا اس کے پاس ہی رہنے لگے. اکثر لوگ ایک سے دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پچھلی بیوی کو بھول ہی جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی انتہا یہ تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے, بیمار تھے بہت زیادہ, اس وقت بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائیں, لیکن چونکہ دوسری بیوی کی باری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی, یعنی آپ کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا, آپ دوسری بیوی کے یہاں جاتے تھے. حتیٰ کہ پھر ازواج نے اس بات کو محسوس کر لیا تو انہوں نے پھر اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں ہی اپنا بیماری کا ٹائم گزار لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے بڑی محبت تھی. ایک دفعہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے, تو آپ نے سنا کہ آپ کی بیٹی جو ہیں وہ اپنے خاوند کے ساتھ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں, تو ان کو بہت غصہ آیا. گھر میں گئے, دستک دی, گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا کہ تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہو, اور آگے بڑھ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو ایک لگا لے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے آگے فرمائے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. پھر ابو بکر صدیق وہاں سے چلے گئے خاموشی سے. جب کہیں کام وام کر کے آئے, واپس وہاں سے گزرے تو ہنسنے کی آواز اندر سے آ رہی تھی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اندر آنے کی اجازت چاہی اور فرمایا جیسے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے جھگڑے میں شامل ہو گیا تھا, اسی طرح آج ابھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل بے تکلف تھیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایسے تھا, جیسے آج کے وقت میں بعض دفعہ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو ایسے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں دین یہ ہے کہ بس سختی, اور گھر میں داخل ہوتے ہی بس بیوی بھی ڈر جائے, بچے بھی ڈر جائیں, سہم جائے سارے اور سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا اور کون آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. ہر شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں چکر لگاتے تھے, پھر جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے گھر رات گزارتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اولو العزم پیغمبر ہے, لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہی نہیں ہے, پھر بالکل اجنبی لگتے تھے, فوراً اٹھ جاتے تھے. اور ازواج مطہرات ادھر ادھر کے قصے بیان کرتی تھیں, کوئی اپنے واقعات دن بھر کے بیان کرتی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سنتے رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ دیکھیں, ہم سوچتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ایک مصروف آدمی تھے تو وہ کہاں اپنے گھر والوں کو کوئی توجہ دیتے ہوں گے, کہاں ان کو کوئی وقت دیتے ہوں گے, ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہوگا. آج کے وقت میں بھی دیکھیں جو کوئی بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فیملی نگلیکٹ ہو جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے, سب کے حقوق ادا کیے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو نہایت خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے آتے تھے, حالانکہ باہر کی زندگی میں کتنے مسائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لیکن گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ گھر میں آتے ہی سارا جو باہر کا غصہ ہے وہ گھر میں نکال لینا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اتنا مہربان اور اتنی محبت کرنے والا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں سے پانی پیا کرتے تھے, جہاں سے وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تھیں تو وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی پہ جو گوشت لگا ہوتا تھا وہیں منہ لگاتے تھے اور وہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی تھی آپ نے. تو یعنی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی وہ کیسی تھی, کہ اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈر کے رہتے ہوں, کوئی پریشان رہتے ہوں, کوئی ان کے ساتھ محبت کے جذبات نہ ہوں یا ان کے ساتھ کچھ انسیت نہ ہو, اجنبی بن کے رہتے ہوں, ایسا ہرگز نہیں تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہ کے لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ان کو سوار کرنے کے لیے اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تھے کہ وہ اپنا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ رکھ کر اور اونٹنی پر سوار ہو جائیں. یعنی اتنا ادب. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا وہ فلاں, جیسے سوچتے ہیں کہ دین والے تو بالکل خشک, بالکل ڈرائی, بالکل ایسے ان کے اندر کوئی احساسات نہیں ہوں گے, باقی جو ساری رومانٹک باتیں ہیں وہ دوسروں کے اندر ہیں. اس سے زیادہ کیا رومانس ہو سکتا ہے کہ اپنی بیویوں سے جو اتنی محبت کریں. اپنا گھٹنا مبارک آگے کرتے تھے کہ اس کے اوپر قدم رکھ کے اونٹ پہ سوار ہوں. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں تعریف کہ وہ بھی اتنا ادب رکھتی تھیں کہ اپنا پاؤں نہیں رکھتی تھیں, وہ بھی اپنا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ رکھتی تھیں اور پھر اونٹ پہ سوار ہوتی تھیں. تو سبحان اللہ, اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رو رہی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ فرمانے لگیں کہ آپ کی جو دوسری بیویاں ہیں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم تو تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیٹیاں ہیں اور تم تو یہودی کی بیٹی ہو. تو آپ نے فرمایا, پھر تم نے ان کو کہنا تھا نا کہ تم میرے سے کیسے بہتر ہو سکتے جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے ایسے ہی ان سے پھر اگلے دن کہا، تو وہ کہنے لگے کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تمہیں یہ بات بتائی ہوگی۔ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کرتے تھے اپنی بیویوں کی بھی، اتنی زیادہ ان کی جو پرابلمز ہوتے تھے ان کو سنتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بہت تھا، تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت تھا۔ اور تحمل کی انتہا یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک بدو آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے، مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا، تو صحابہ کرام دوڑے اس کو پیچھے کرنے کے لیے کہ تم کیسے مسجد میں پیشاب کر سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، یعنی ابھی اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ دیکھو مسجد جو جگہ ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی اور گندگی ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کا طریقہ تعلیم کیسا تھا، اور کبھی بھی کسی کو تعلیم دینے کے لیے یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا دین بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو بس وہ ہر ایک کے لیے ججمنٹل ہو جاتا ہے، فلاں تم ایسے کیوں، فلاں تم ایسے کیوں۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں کوئی غلطی بھی دیکھتے تھے نا، تو ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے پھر فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا وہ کیوں ایسے ایسے کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرماتے تھے وہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم فلاں تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے تھے۔ اور اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے، سب سے ہی، اپنے صحابہ سے بھی، ہر ایک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ہر صحابی کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں کبھی بولتے تھے، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے۔ تو پوچھا نہیں، پھر مردوں میں؟ فرمایا ان کے باپ سے ہے۔ پھر فرمایا اچھا، پھر ان کے بعد کس سے ہے؟ انہوں نے سوچا میرا نام آئے گا، آپ نے کسی اور کا نام لے لیا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ پھر آپ نے کسی اور کا نام لے لیا۔ پھر اس کے بعد؟ پھر کسی اور کا نام لے لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں نے آخر پوچھ ہی کیوں لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا تھا کہ سب کو اتنی توجہ دینی ہے، سب کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کرنا ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ ان کو محبت، ہر ایک کو اتنی توجہ دینی ہے، ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے۔ اور حتیٰ کہ جن لوگوں کو ہم بہت زیادہ یعنی نہیں سمجھتے کہ یہ توجہ کے قابل ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت ظاہر بن حرام کا، وہ دیہاتی تھے، یعنی اپنے دیہات سے آیا کرتے تھے، یعنی مکہ مدینہ یہ شہر ہوتے تھے، تو مدینہ آتے تھے دیہات سے اور اپنے ساتھ دیہات کی سوغاتیں لے کر آیا کرتے، جیسے گاؤں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہاں کی شہر کی چیزیں ان کو تحفے میں دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات کا، گاؤں کا ہمارا ساتھی ہے اور ہم اس کے شہر کے ساتھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ظاہر بن حرام جو تھے بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ اپنی سبزیاں لائے ہوئے تھے، وہ بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے، اور جیسے ہم دوستوں کے ساتھ جب بے تکلف ہوتے ہیں تو کبھی ایسا کرتے ہیں نا، ان کی آنکھیں جا کے پیچھے سے بند کر دیتے ہیں، ایسے آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو پہلے تو وہ انہوں نے کہا کون ہے کون ہے، پھر جب انہوں نے ہاتھ لگایا اور محسوس کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہیں، اور محسوس کی کہ ان کی نرمی ہاتھوں کی اور خوشبو سے پہچان گئے، تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیچھے کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنے لگے اپنے جسم۔ تو آپ نے محبت بھرے انداز میں فرمایا لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ وہ آگے سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا، میں تو ایک بیکار سا آدمی ہوں، مجھے خرید کے کوئی خسارے کا سودا کیوں کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم بیکار نہیں ہو، تم اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت والے ہو۔ یعنی کہ ایسے آدمی جو بالکل کامن مین، आपको पता है जो जितने बड़े आदमी हो जाते हैं, जितने VIPs हो जाते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान देख लें, बड़े बड़े यानी कंपनियों के CEO देख लें, या कोई भी बड़े ओहदे पे चला जाता है, फिर उनके दिमागों में क्या आ जाता है? वो तो छोटे किसी आदमी को पहचानते भी नहीं है, वो तो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते, उनका हल्का हवा भी मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम हर एक को देखें उतनी तवज्जो, एक कॉमन मैन भी उनके लिए वैसे ही था जैसे कि कोई बड़ा खास आदमी। हत्ता के एक औरत मस्जिद नबी में झाड़ू लगाती थी, तो कुछ दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं देखा। वो पूछा वो औरत कहाँ है, तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह वो बीमार हो गई थी, फौत हो गई, तो हमने उसको नमाज वगैरह पढ़ के उसको दफना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं खबर दी? वो कहने लगे हमने आपको इसलिए नहीं बताया, हम आपको क्या तकलीफ दें, हमने उसको खुद ही दफना दिया, रात के बाद वो फौत हो गई थी, हमने आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। आपने फरमाया मुझे ले चलो उसकी कब्र पे, और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी उसके लिए। यानी अंदाजा करें कि ऐसी औरत जो झाड़ू लगाती थी मस्जिद में, ऐसी नहीं थी कि कोई वो बहुत बड़ी कोई बड़ी सरदार की बेटी थी, कोई बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं फर्क करते थे कि कौन कैसा है, क्यों मैं इससे क्यों मिलूं, मैं इससे क्यों बात करूं। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि अगर कोई लौंडी गुलाम भी आपको कहते थे ना कि हमारा ये काम है, हमारे साथ ये काम करा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल पड़ते थे। एक पगली सी लौंडी थी, दिमागी तौर पर तो बहुत ज्यादा सही नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने कहा मेरा फलां काम है। आपने फरमाया अच्छा अगर मेरे साथ चलने से तुम्हारा काम हो जाता है तो मैं करा देता हूँ। यानी ये नहीं फरमाते थे कि मैं क्यों, अब मेरे पास कोई और काम नहीं है जो तुम्हारे साथ चल पड़ू। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार जा रहे थे, तो बाजार में देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, रो रही है। आपने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्यों रो रही है बूढ़ी? कहने लगी कि मेरे घर वालियां जो थी, मेरी मालकिन, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे के भेजा था कुछ सौदा लेने के लिए, वो पैसे कहीं गुम हो गए, मुझसे कहीं गिर गए, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे घर जाऊँ और उनको क्या जवाब दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने पैसे उसके थे उसको दिए, जितने उसके गुम हुए थे, और आगे चल दिए। जब अपना काम करके वापस लौटे तो देखा वो फिर बैठी रो रही है। आपने पूछा अब क्या बात हुई? कहने लगे कि अब इतनी देर हो गई भी है, मुझे घर से निकले दे, अगर मैं अब घर गई तो वो मुझे इस कदर डांटेंगी, मेरी इतनी शामत आएगी, अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे से नहीं ये बातें बर्दाश्त होती। आपने फरमाया अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो ले गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि अंसार के कुछ घराने नजर आ रहे हैं, कुछ दूर मकानात थे निकल के शहर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ गए और उसने कहा कि ये इस वक्त घर में सिर्फ औरतें आदमी इनके सब काम के लिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर खड़े होके उनको सलाम किया, उस वक्त कोई डोर बेल्स तो होती नहीं थी, सलाम किया। जो वो अंदर औरतें थी उन्होंने आवाज़ पहचान ली और वो चौंक गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर रहे हैं, खामोश रहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर वो खामोश रहीं, यानी उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, ऊंची जवाब नहीं दिया। फिर वो जल्दी से दरवाजे के करीब आ गई, फिर आपने तीसरी दफा जब सलाम किया तो उन सब ने एक जुबान होके जवाब दिया। तो आपने फरमाया बीबियों तुमने पहले नहीं मेरा सलाम सुना था? कहने लगी या रसूलल्लाह सुना था, लेकिन हम चाहते थे कि आपकी तरफ से बार बार सलाम आए हमें और हमारे बच्चों के लिए। सलाम एक दुआ है ना, तो सलामती की दुआ आपसे हम बार बार सुने या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो के आप तशरीफ लाएं। आपने फरमाया कि हाँ ये जो तुम्हारी मुलाजमा है ये मेरे मुझे मिल गई और ये इस तरह से परेशान थी कि इसको देर हो गई, तो अब इसको कुछ ना कहना। वो तो रोने लगी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये आपकी सिफारिश लेकर आई है हमारे पास, हम इसको क्या कुछ कहेंगे, हम तो इसको आज़ाद करते हैं आज, आप गवाह रहे हमने इसको आज़ाद कर दिया। तो ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक कि ज़ईफ़ों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कमज़ोर हैं उनके साथ जितने मेहरबान थे। यानी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी हिरा में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आए थे तो कितने घबराए हुए थे, फरमाया ज़म्मीलूनी ज़म्मीलूनी, मेरे ऊपर कुछ उड़ा दो, मेरे ऊपर कुछ उड़ा दो। حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے, تو وہ آگے سے کیا فرمانے لگی؟ بیوی کی گواہی دیکھیں کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو کمزوروں کے کام آنے والے ہیں. یا رسول اللہ تو نہیں, اس وقت تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ چلا تھا, لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کی اپنی بیوی نے دی, اور اس وقت گواہی دی جبکہ ابھی نبوت آپ کو یعنی ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئی تھی, ابھی نبوت آپ کو جب ملی بھی نہیں تھی, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ایسا تھا, حتیٰ کہ جانی دشمن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہوئے. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, ایک واقعہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, وہ آج آپ کو سناتی ہوں کہ فتح مکہ میں جب بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, اس وقت کچھ ایسے بھی لوگ تھے کافروں میں جو کہ قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کیسے اسلام لے آئیں, ہم تو نہیں لا سکتے. تو ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا فضالہ بن عمیر, اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں, یہ قصہ ہی ختم ہو تاکہ ہمارے سر سے مشکل اترے, یہ مصیبت اترے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا لیا اور سوچا کہ میں کیسے, پلاننگ کی اس نے پوری کہ میں کیسے قتل کروں گا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت طواف کر رہے تھے تو میں اس وقت جا کے آپ پہ حملہ کر دوں گا. اس نے ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر لیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں تو ہوتے ہوتے وہ آپ کے قریب پہنچ گیا. جب وہ بہت قریب آ گیا, اس نے سوچا یہاں پہ تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی کو نہیں سمجھے گا کہ کوئی یہاں پہ حملہ کرے گا, ظاہر ہے طواف کرتے ہوئے کفر کے دور میں بھی, جہالت کے دور میں بھی کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا حرم میں, حرم کی اتنی یعنی وہ لوگ رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن جب اس نے ایسا منصوبہ بنایا اور آپ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم مڑے اور آپ نے فرمایا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا ہاں جی. آپ نے فرمایا تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو, اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھ دیا, اور فضالہ کہتے ہیں کہ بس میری دل کی دنیا بدل گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتہ چل گیا تم مجھے قتل کرنے آئے تھے, اس وقت آپ حکمران تھے, چاہتے تو اپنے صحابہ کو ایک اشارہ کرتے اور وہ ان کو وہیں پہ ختم کر دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا, وہ وحشی حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غم لیا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا, اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی لاش کا جیسے مسلح کیا گیا تھا, اس کے باوجود وہ وحشی جو قاتل تھا جب وہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو آپ نے اس کو دور نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اب کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, نہیں اس کو تو پکڑو اور ختم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلمہ پڑھنے کو قبول فرمایا, اور اتنا آپ کو رنج تھا آپ نے وحشی سے فرمایا وحشی یہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ تو وحشی نے جب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے, اور غم اتنا زیادہ تھا, اتنے سال بھی گزر چکے تھے, مکہ فتح ہو چکا تھا, کہاں احد کی بات ہے یہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو حضرت وحشی جو تھے نا وہ اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھتے تھے, کسی سائڈ پہ بیٹھتے تھے, سامنے نہیں بیٹھتے تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتے تھے اپنے چچا ان کو دیکھ کے. تو سبحان اللہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیا ہے, اب بس تمہارے ساتھ تو میری دشمنی اب ختم, تمہارے ساتھ معاملہ, ایسے نہیں فرماتے تھے. اور حتیٰ کہ قیدیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے سلوک اتنا تھا, قیدی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تو سلوک کرنے کا اس زمانے کے اندر کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج بھی بہت برے برے سلوک کیے جاتے ہیں جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک ہوتے ہیں, لیکن جو بدر کے قیدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پہ یہ انسٹرکشن دی تھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی کے پاس جب ایک کافر قید یعنی اس وقت جیل تو تھی نہیں تو صحابہ کو دے دیے گئے تھے قیدی کہ آپ اپنے گھر لے جائیں اور ان کو رکھیں, تو انہوں نے جب ان کو رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں اس کافر کو, تو وہ خود بعد میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ ان لوگوں کے گھر میں خود اتنی غربت تھی لیکن اس کے باوجود وہ مجھے روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے, اور روٹی وہاں پہ ظاہر ہے گندم وغیرہ وہاں پہ تو اگتی نہیں تھی, ایک امپورٹڈ چیز ہوتی تھی, بہت ایک بہت کوئی کوئی لوگ کھا سکتے تھے, کھجور ہوتی تھی وہاں پہ بس. کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ وہ خود کھجور کھاتے ہیں اور مجھے روٹی کھلاتے ہیں. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قیدیوں تک کے ساتھ آپ کا رحم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کتنی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ یعنی کسی کے ساتھ جو وعدہ کر کے یا بات کر کے اس کو نبھانا کتنا تھا, اس کا اندازہ بھی آپ کو ایک واقعے سے لگاتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کافروں نے بڑے الزامات لگائے, کبھی جادوگر کہا, کبھی کاہن کہا, کبھی مجنون کہا, لیکن کبھی کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ ہمیں تو بتاتے کچھ اور ہیں اور کرتے خود کچھ اور ہیں, یہ کبھی نہیں کوئی کہہ سکا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریچ کیا اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا. کہ یعنی ایک واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے اپنی بات کا کہہ کر پھر اس کے مطابق چلتے تھے, کہ عبداللہ بن طارق کہتے ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ایک دفعہ ہم چلتے چلتے یہ مدینہ کے پڑوس میں رہتے تھے وہاں سے یعنی گزر رہے ہیں مدینہ کے پاس سے, تو کہتے ہیں کہ ہم ایک مدینہ کے قریب ایک وادی تھی وہاں پہ ہم نے اپنے خیمے لگائے, اور جیسے بدو لوگ خیمے ڈال لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنے اونٹ وغیرہ چراتے ہیں, تو یہ قافلہ گزر رہا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے, انہوں نے پڑاؤ کیا, وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, تو یہ لوگ تو آپ کو جانتے نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹ جب دیکھے تو ایک اونٹ آپ کو پسند آ گیا, قافلے والوں سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کتنے کا بیچو گے, اتنے اتنے کا, آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں اصل میں اونٹ خریدنے کے لیے ارادے سے تو نہیں نکلا تھا, تو میں تو یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے یہ پسند آ گیا, اب اگر تم کہتے ہو تو میں اونٹ لے جاتا ہوں اور واپس شہر میں جا کے اور تمہیں قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں. اچھا جی وہ آپ کو دیکھتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے چلے گئے, جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا, بھائی اس آدمی کا نہ ہم نے نام پوچھا, نہ کوئی عطا پتا, نہ کوئی گواہ بیچ میں, نہ کوئی ہم نے کوئی ضمانت رکھی اس سے, اور اونٹ اس کے حوالے کر دیا, اب یہ تو لے کے چلا گیا اونٹ, اب کیا پتا ہے کہ آتا ہے نہیں آتا, کیا ہوگا اب, تو ہمیں تو بے وقوف بنا لیا اس نے. تو اتنے میں وہ اس قافلے والوں کا جو سردار تھا اس کی بیوی خیمے میں تھی, وہ ان کی باتیں سن رہی تھی, اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا, بولی واللہ یعنی اللہ کی قسم ہے میں ضامن ہوں اس کی کہ یہ ضرور قیمت لے کر آئے گا, اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا, وہ قیمت ضرور لائے گا. انہوں نے کہا اچھا تم اس کو جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتی تو نہیں ہوں, لیکن میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا جس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح تھا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور واقعی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں جو آپ سے اونٹ خرید کے لے کے گئے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, یہ انہوں نے قیمت بھیجی ہے اور یہ کھجوریں آپ لوگوں کے لیے ہدیے کے طور پہ بھیجی, اور سارا قبیلہ یہاں سے کھڑا ہوا اور جا کے اسلام لے آیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا نا وہ تقریریں نہیں تھیں, وہ صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو بس سنانا سنانا لیکچر دیتے جانا, یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا اور آپ کا اخلاق تھا اور آپ کے معاملات تھے لوگوں کے ساتھ, وہ سب سے بڑی تبلیغ تھے, اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. آج یہی چیزیں ہم نے چھوڑ دی, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کردار اخلاق میں زیرو ہوں لیکن ہم لیکچر دے دیں, باتیں سنا دیں لوگوں کو تو اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. آج ہمیں وہی واپس اس کی طرف جانا ہے جو ہمارے نبی کے اخلاق تھے. یعنی ایون یہاں تک کہ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکم. آپ کو پتا ہے اگر السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے مائیں بھی کبھی بچوں کے لیے کہہ دیتی ہیں السلام علیکم, تو السلام علیکم کا مطلب کیا؟ موت ہو تم پہ. سام کہتے موت کو, تو ان کو تو پتا تھا اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. یعنی آپ لوگوں پہ موت, آپ دیکھیں کوئی کسی کے گھر آیا اور اس کو یہ کہے تمہارے پر موت ہو, تو اس کے اوپر وہ کیا جواب دے گا آگے سے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے نہ کچھ, آپ نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی تھی, ان کو بہت ہی غصہ آیا, فرمانے لگی تم پہ موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر کہ تم ایسی بات کر رہے. آپ نے فرمایا عائشہ نرمی کرو سختی نہ کرو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں, اور اپنے ساتھیوں میں کبھی اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیا تھا کہ کبھی اپنے آپ کو اوپر کر کے کریں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پسند فرمایا تھا کہ جب میں آؤں تو تم سارے کھڑے ہو جانا, جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. آج کل تو خیر ہمارا اتنا ہی ایسے رواج ہو گئے, کوئی بھی آ رہا ہو دلہا دلہن بھی انٹر ہوں تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں, کوئی صدر آئے تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, ٹیچر آئے تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے لیے کھڑے نہ ہو, میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی اپنے آپ کو ایسے نہیں ممتاز کیا تھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا, تو کوئی جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون سے ہیں, اتنے ان کے برابر بیٹھتے تھے. کبھی ایسے نہیں کرتے تھے کہ میں تو بڑی چیز ہوں اور میں تو کچھ نہیں کروں گا, تم لوگ سارے کام کرو نا. جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر خندق کھود رہے تھے. جب کبھی سفر پہ جاتے تھے, جب صحابہ لکڑیاں چنتے تھے آگ وغیرہ جلانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنتے تھے. وہ صحابہ کہتے تھے آپ نہیں کریں, ایسے نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ان کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں, مجھے بھی اسی طرح نیکی کی ضرورت ہے جیسے تمہیں ضرورت ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو اونچا کر کے نہیں بٹھاتے تھے, کبھی اپنے آپ کو اونچا نہیں دوسروں میں ممتاز نہیں کرتے تھے, بلکہ صحابہ سے فرماتے تھے کہ کبھی غلو نہ کرنا میری ذات میں, یعنی کبھی مجھے ایسا نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہ ان کی تعریفیں کرتے کرتے خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا, یہ نہ کرنا میرے بارے میں. اور انصاف ایسا تھا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم تھے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ جس کو چاہیں کعبہ کی چابی دے. آپ کو پتہ ہے کعبہ کا دروازہ آج بھی اس کی چابی ہے, اور اس کی چابی خاندان کے پاس ہی ہے. اس زمانے میں بھی اس کی چابی عثمان بن طلحہ تھے, ان کے پاس ہوتی تھی, ان کے خاندان میں تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوا کرتے تھے, تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہے عثمان کعبہ کا دروازہ میرے لیے کھولو, تو اس نے کہا میں کیوں کھولوں, میں نہیں کھولتا. تو آپ نے فرمایا اے عثمان ایک وہ دن بھی ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا. تو آگے سے عثمان نے کہا تھا وہ دن تو پھر قریش کی تباہی اور بربادی اور ذلت کا دن ہوگا جس دن آپ کے ہاتھ میں چابی آ گئی. اب جب مکہ فتح ہوا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی. اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اب آپ کس کو چابی دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضرت علی وہ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی ہمیں دے دیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ آگے آئے, آپ نے چابی ان کے حوالے کی, یہ وہی عثمان ہے نا جو کہتے تھے میں نے نہیں دروازہ کھولنا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا اس چابی کو عثمان کے ہاتھ سے وہ لے گا جو ظالم ہوگا, اور آج تک وہ چابی انہی کے خاندان میں چل رہی ہے حضرت عثمان بن طلحہ کے. یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہی کو دی جن کے خاندان میں چل رہی تھی, انصاف کیا کہ نہیں میں ان کے خاندان سے نہیں لوں گا واپس, کیونکہ انہی کے پاس تھی تو میں انہی کو دوں گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اس وقت اسلام کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے, تنہا تھے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کامیابی دی کہ پورا عرب آپ کے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی ہے ہم پر کہ آج یہ دین بھی ہم تک پہنچا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں اس دین کے لیے دیں وہ سب ہمارے اوپر احسان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانیاں نہ دیتے, اس طرح سے کھڑے نہ ہو جاتے اس معاشرے میں دین کے پیغام کو لے کر, تو یہ دین ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا. اگر میں اور آپ آج مسلمان ہیں تو ان کی مرہونی منت ہے, یہ ان کا احسان ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ان کا احسان ماننا چاہیے, کیونکہ وہ انسان ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی, جنہوں نے ہماری آخرت کی فکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ہر مومن کا میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں, سب سے زیادہ, حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ میں اس کا خیر خواہ ہوں. اور اگر تمہیں یہ بات کا یقین نہ آئے تو تم قرآن میں یہ آیت پڑھ لو, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے, یہ تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں, تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہارے ہمدرد ہیں. امت پہ شفقت کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی, یعنی ایک دعا کی آپشن دی گئی کہ آپ یہ دعا اپنی امت کے حق میں کر سکتے ہیں, یا جس کے بھی آپ کی یہ دعا قبول کی جائے گی. تو ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی, یعنی نوح علیہ السلام نے بھی دنیا میں مانگ لی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں مانگ لی, لیکن فرمایا میں نے اپنی یہ دعا قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے کہ میں اس دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اس دعا کے ذریعے. یعنی کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا خیال تھا کہ میں نے اپنی امت کے لیے دعا کرنی ہے, اس کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. فرمایا لوگوں, اپنے صحابہ سے فرمایا لوگوں, میں اپنے حوض پر, یعنی حوض کوثر جو ہے, میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. فرمایا میں اپنے حوض پر, یعنی حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا, میں تمہارا انتظار کروں گا اپنے حوض پہ, تو تم مجھے شرمندہ نہ کرنا. یعنی اس دن آنا تو واقعی امتی کا حق ادا کرتے ہوئے آنا, اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا, میں تمہارا وہاں پہ انتظار کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پہ ہوں گے حشر کے میدان میں, اور وہاں پہ انتظار کریں گے. اور فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو, چاروں طرف روشنی ہو گئی, اور پتنگے ہیں کہ وہ آگ میں جا کے گر رہے ہیں, اور آگ جلانے والا انہیں اس سے نکالنے لگا ہوا ہے, اور وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہے, اور وہ آگ میں جا کے گر رہے ہیں, لیکن وہ ان کو نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کہ وہ انسانوں کی کمریں پکڑ پکڑ کے ان کو آگ سے نکالنا چاہتے ہیں, اور انسان ہے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں آگ کی طرف اور اس میں جا کے گرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت ہے کہ آپ کی ہمدردی اس قدر زیادہ تھی اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں کہ اے نبی, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے, اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ نہیں ایمان لاتے. یہ امت دعوت کی بات ہو رہی ہے, جو ایمان نہیں لاتے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر تھی, اور صرف اس کی نہیں کہ وہ ایمان والے کیا جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آتے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمدردی تھی اور خیر خواہی تھی اپنی امت کے حق میں, اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے, وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سنا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے پر تو خود قرآن اتر ہے, میں کیا آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, میرا جی چاہتا ہے میں تم سے سنوں. تو وہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے شروع ہو گئے. جب وہ اس آیت پہ پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیا وہ وقت ہوگا, وہ کیا حال ہوگا اے نبی, جب ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ہم گواہ لائیں گے, آپ کے لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. جب وہ یہ آیت تلاوت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر دو, بس کر دو. اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. کیا مطلب تھا اس آیت کا؟ کس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رونا آیا؟ آیت کیا کہتی ہے کہ وہ دن ہوگا قیامت کا جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ کیا وہ گواہی دے گا؟ وہ گواہ اس کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اور اے نبی، ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے کہ آپ اس دن کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی اللہ میں نے پوری کر دی، جیسے تو نے فرمایا تھا میں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اب دیکھیں، جس کو ذمہ داری دی گئی ہو، اس نے تو کہہ دیا جی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب کس کی طرف کوسچن ہوگا، کس سے پوچھا جائے گا؟ امت سے نا، کہ اب بتاؤ، تم بتاؤ کہ پھر تم نے کیا کیا آگے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اس بات کے تھا کہ اس کے بعد میری امت سے سوال ہوگا کہ نبی نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا پھر اس پیغام کے ساتھ، تم لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا ان کو، تم لوگوں نے اس پیغام کو کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا، تم لوگوں نے کتنی اپنی ذمہ داری پھر پوری کی، تو وہ کیا حال ہوگا پھر؟ اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنازاروں قطار ہوتے رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ قیامت کے دن بھی، حشر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی، حتیٰ کہ جنت میں جا کے بھی، جہاں لوگ ظاہر اپنی جنت کی نعمتوں میں لگ جائیں گے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، حتیٰ کہ جس کے اندر ذرے برابر ایمان ہوگا اس تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہیں گے۔ اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر، ہماری گردنوں پہ یہ احسان ہے، لیکن فکر اور سوچ کی بات یہ ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ کیا دے سکے، ہم تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کی زندگی کو جان کے، ان کے احسانات کو مان کے، ان کے مشن کو دیکھ کر، ہم کم از کم ان کی زندگی کو لے کر آگے تو چلیں کہ جو مشن انہوں نے اپنی زندگی کا بنایا تھا، اب ہر امتی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشن کو آگے لے کر چلے۔ جو ان کا کام تھا، جو انہوں نے کیا اپنی پوری زندگی کے اندر جب سے ان کو نبوت ملی تھی، اب کیا ہر امتی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسی پیغام کو آگے پھیلائے، آگے پہنچائے؟ لیکن سد افسوس اس بات پہ ہے کہ آج امتی انہی کو بھول گئے جن کے احسانات تلے دبے میں۔ آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے نہیں رہ گئے، کام ہمارے مسلمان والے نہیں ہیں۔ کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آ جائیں یا ہمیں دیکھ لیں، تو کیا پہچانیں گے کہ یہ میری امتی ہیں؟ کیا وہ سمجھیں گے ہمارے کام دیکھ کر کہ یہ میرے امتی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر یہ احسان اور اس کا حق ادا کر دینا، یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے بس کہہ دیا ہاں وہ ہمارے رسول ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے اچھے تھے، ہاں ٹھیک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عظیم انسان تھے، ہم نے مان لیا، بس یہی کافی ہے؟ کیا ایک امتی کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ دیکھیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ کی ایک ذمہ داری، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ کے کچھ فرائض آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ فرض ہیں آپ کے اوپر، کیا امتی کا اوپر کوئی فرض نہیں ہے چیز؟ آپ ایک سٹیزن ہیں یہاں کے، آپ کے اوپر تب بھی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو حکومت آپ کے اوپر لگاتی ہے، لیکن امتی ہونا کیا بس نام کا ہے؟ نتھنگ آفٹر ڈیٹ۔ کیا ہے ذمہ داری ہماری؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہمارا یہ کوئی کام ہمیں بتا کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی زندگی کو اسوہ ہم کیسے بنائیں؟ کیسے ان کی زندگی کو سمجھے کہ یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے؟ ہم تو بھول ہی گئے ساری باتیں۔ دکھ تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ وہ جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن میں کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ہم نے تو ان کی زندگی کو بھلا ہی دیا سرے سے، وہ بس کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ شاید آپ کے گھر میں بھی کتابیں ہوں گی، میرے گھر میں بھی کتابوں میں بند پڑی ہے، اور وہ ویسے ہی ہے، اور بڑی اچھی لگتی ہیں کتابیں پڑھی ہوئی ڈیکوریشن کے لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ اور بعض کے گھر میں تو کتاب بھی نہیں ہے سیرت کی، ہم جان نہیں سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جانیں، تو ضرور اس کے لیے واقعی کوشش کریں کہ ہم دیکھیں تو صحیح، صرف یہ کہہ دینا آپ رحمت اللہ عالمین تھے، واٹ گڈ از دیٹ، جب آپ کو یہی نہیں پتا ان کی رحمت کیا تھی، آپ بڑے اچھے اخلاق کے تھے، تو پھر بتائیں کیسے ان کا اخلاق اچھا تھا، کچھ بھی نہیں پتا، आपकी इबादत बड़ी अच्छी थी। कैसे थी उनकी इबादत? कुछ नहीं पता। जब कुछ भी नहीं पता तो फिर किसका नाम लेते हैं? जो कलमा हम पढ़ते हैं तो किसका नाम लेते हैं? किसके नाम का कलमा ये? इसलिए आपको दावत है आज कि आप सीरत नबी को सीखें। आप यकीन कीजिए, जब आप सीरत को सीखेंगे ना, सीरत को जानेंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम से वो जो मोहब्बत दिल में पैदा होगी वो आज नहीं हो सकती। अभी तो सुनी सुनाई मोहब्बत है, कही कहाई मोहब्बत है, सुन ली बस, हाँ करनी ही है मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन वो जो शऊरी मोहब्बत होती है वो तभी पैदा होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम जानते हैं। हमारा अब ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि सुभान अल्लाह ये इस वक्त ये दर्स भी हुआ और सुभान अल्लाह अभी हमारा कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। कल से स्टार्ट हुआ है हमारा कोर्स ये हयात तैयबा के नाम से 2019। इसके यहाँ पे इनके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी हैं, ये व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा आपको। एक लेक्चर हफ्ते में एक घंटे का होगा, वो लेक्चर आपको सुनना होगा, दैट्स इट। और आप ये तजल्लियात नबूवत किताब है, अगर आपके पास नहीं है आप ले लें, अदरवाइज उसका लिंक भी आपको दे देंगे। तो लेकिन ज़रूर सीखें, और किताब पढ़ के भी उस तरह से नहीं सीखा जा सकता जैसे टीचर से सीखा जा सकता है। आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा आपको ये सीरत सीखने में कि आप खुद जब आप ख़त्म करेंगे कोर्स इंशाल्लाह ताला, मैं शुमाइला से कहूँगी दोबारा आप लोगों को बुलाएं, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा है। गारंटीड है कि अगर आपको ना लुत्फ आया इस कोर्स में तो मैं ये भी नहीं कह सकती पैसे वापस, क्योंकि पैसे हमने लेने ही नहीं आपसे, तो इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़रूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सीखिए। ये तो एक झलक आपने देखी, जो मैंने चंद एक बातें कोशिश की हैं आपके सामने रखूं, लेकिन ये सिर्फ झलक भी नहीं है, मतलब बहुत ही चंद एक वाक़यात आपके सामने रखे। आपकी ज़िंदगी थ्रू आउट, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी वफात तक आप ज़रूर जानिए क्या क्या हुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि हमें थोड़ा सा एहसास ये पैदा हो कि वो क्या कर गए हमारे लिए और आज हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, या बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपका एक एक कदम जो आपने उसके नबी का जिक्र सुनने के लिए आपने एक एक कदम जो उठाया, अल्लाह ताला इसके बदले में आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم عاصبنا حسابا يسيرا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ جو جان کے کیے یا جو انجانے میں کیے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے اپنی رحمت سے، اللہ درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اور جو بھی ہم سے ہو چکا پچھلی زندگی میں، یا اللہ تعالیٰ تو چاہے تو سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے معاف کر دینا، ہمیں سزا نہ دینا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، یا اللہ جو پڑھا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لینا، اللہ دلوں میں اتار دینا، اللہ دلوں کو نرم کر دینا، یا اللہ دلوں کو نرم کر دینا، یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس منعقد کیا اس کا بہترین اجر ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا، جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمانا، یا اللہ جو اس مجلس میں چل کے آئے ہیں یا اللہ سب کا آنا اور جانا قبول فرمانا،
یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کی جو جو جائز حاجات ہیں ان کی پوری فرما دے، یا اللہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے، یا اللہ تمام کے مسئلوں کو حل فرما دے، یا اللہ تمام کو اپنے کلام سے جوڑ دے، اللہ اپنے کلام سے جوڑ دے، یا اللہ دلوں کو نرم کر دے، اللہ اپنے کلام سے جوڑ دے، یا اللہ اپنی نبی کی زندگی پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے، یا اللہ کہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، یا اللہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، یا اللہ ان کی امتی ہونے کا حق ادا کروا دینا، یا اللہ ان کے حوض کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ان کے حوض کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنانا، ذلتوں کا باعث نہ بنانا، یا اللہ ان کو ہمارے لیے نیک نامیوں کا باعث بنانا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کے نیک نصیب فرمانا، ان کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا، نیک نامیاں دینا، عزتیں دینا، سربلندیاں عطا فرمانا، یا اللہ خیر عطا فرمانا ان کو، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھ، یا اللہ جن کے جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرما، یا اللہ تحسین کی ساس کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرما، سسٹر عبیر کے ہسبینڈ کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرما، یاسمین آنٹی کی والدہ کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرما، جو جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اللہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تو راضی ہو، یا اللہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو، یا اللہ کلمے والی موت عطا فرمانا، یا اللہ ہم کلمے والی موت عطا فرمانا، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ریاکاری سے بچانا، نفاق سے بچانا، یا اللہ تکبر سے بچانا، یا اللہ ہر قسم کی شر سے بچانا، یا اللہ کینے رکھنے سے دل میں بچانا، یا اللہ حسد کرنے سے بچانا ہم سب کو، اور حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچانا، نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ جب تیرے پاس آئیں تو اللہ اس حال میں آئیں کہ کچھ لے کر آئے ہوں، یا اللہ اس زندگی کو غفلت سے نکال دے، یا اللہ اس زندگی کو غفلت سے نکال دے، یا اللہ اپنا بنا دے، یا اللہ تو اپنا بنا لے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہم اپنے محبوب بندوں میں صالحین میں ہمیں شامل فرمانا، یا اللہ صالحین کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا، یا اللہ تعالیٰ قبر میں منکر نکیر کا حساب کتاب آسان فرما دینا، یا اللہ ہماری بھی قبروں کو کشادہ فرما دینا، یا اللہ جس دن تیرے آگے کھڑے ہوں تو اس دن شرمندگی سے بچانا، یا اللہ شرمندگی سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمانا، یا اللہ جب نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں تو ہماری نیکیاں بڑھا دینا، ہماری بدیوں کو کم کر دینا، ہمارے گناہوں کو کم کر دینا، یا اللہ پل صراط میں ہمارے نور کو مکمل فرما دینا، یا اللہ ہمیں نور ایمان عطا فرمانا، یا اللہ نور ایمان عطا فرمانا، یا اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما دینا اور جہنم سے بچا لینا، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو، یا اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دینا، یا اللہ جہنم سے محفوظ رکھنا، اللہ جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے، جان کنی کے، قبر کے، حشر کے، تمام عذابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم عذابوں کو سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم سے تو دنیا کی مشکلیں نہیں سہی جاتی، اللہ ہم یہاں پہ گھبرا جاتے ہیں، ذرا ذرا سے مسئلوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہم آخرت کے مسئلے کیسے سہ سکتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ ہم بے شک بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت عظیم ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ انگلی پکڑ کے چلا دے، یا اللہ سیدھے راستے پر لے آ ہم سب کو، غفلتوں سے نکال لے ہم سب کو، یا اللہ زندگی ضائع کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھ، زندگی ضائع ہوتی جا رہی، یا اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہمیں ہوش نہیں آ رہا، یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو سیدھا ڈال دے، سیدھے راستے پر لیا، اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو سیدھے راستے پر لیا، یا اللہ، یا اللہ ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، یا اللہ ہمارے شوہروں کو زندگی صحت تندرستی کے ساتھ عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا، کبھی نیچے والا ہاتھ نہ دینا، ہر محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھنا، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، یا اللہ بخل سے محفوظ رکھنا، اللہ بخل سے محفوظ رکھنا، اللہ ہر قسم کے رنج و غم سے اور حادثات سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ناگہانی آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کو ذلت سے نکال لے، اللہ اسلام کا عروج ہمیں دکھا، یا اللہ تو اسلام کا عروج ہمیں دکھا، یا اللہ ہماری زندگیوں میں دکھانا اسلام کو کہ ذلت سے نکل آیا، یا اللہ مسلمانوں کو ہوش عطا فرما، یا اللہ ہم بہت پس رہے ہیں دنیا کے اندر، یا اللہ ہمارے بڑے برے حالات ہیں، ہم کسی اور سے پر یاد نہیں کر سکتے سوائے تیرے، یا اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ نیکیاں ہم سے کرا لینا جن سے تو راضی ہوتا ہو، یا اللہ وہ نیکیاں ہم سے کرا لینا، یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ایسی محبت عطا فرما کہ ہم نیکیاں کرنے میں دوڑنے لگے اور ہمیں کسی کا خوف نہ رہے، یا اللہ ہمیں ایسی محبت اپنی عطا فرما، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ شیطان ہمیں تیری طرف نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ نفس کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہماری روزیوں میں برکت ڈال دے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہماری اولادوں میں برکت ڈال دے، ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تمام کو خیر کثیر عطا فرما، اپنی جناب پاک سے اجر عظیم عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لینا اور ہمارے حق میں حجت عطا بنا دینا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، امين يا رب العالمين.